بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ الق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے حالیہ بلووں اور فساد میں 47 جاسوسی کی تنظیمیں ملوث۔ بی جے پی حکومت پر ملک توڑنے کی کوشش کا الزام، اور غاصب سینی حکومت کو اپنے جرائم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی عوامی رضاکار فورس بسیج کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ ہاٹ جنگ کے میدان میں بے بس ہو جانے کی بنا پر ایران کا دشمن ایرانی قوم کو فریب دینے کی غرض سے پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ کو ترجیح دیتے ہوئے سافٹ جنگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایران کی عوامی رضاکار فورس کے سربراہ جنرل غلام رضا سلیمانی نے تہران میں بسیج فورم کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی عظیم اور باوقار قوم نے رونما ہونے والے مختلف واقعات میں ہمیشہ اپنی ذہانت و ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کی ہوشیاری کے نتیجے میں دشمن کی تمام شرمناک و ناپاک سازشیں ناکام ہوئی ہیں، اور امریکی اور سینی حکام نے اس ناکامی کا بارہا اعتراف بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں حالیہ فسادات اور بدامنی کے واقعات میں ایرانی قوم اور سیکورٹی اہلکاروں نے دشمن کے تربیت یافتہ اور فریب خوردہ عناصر میں فرق کو سمجھتے ہوئے صبر و بردباری کا مظاہرہ کیا اور منطقی اقدامات عمل میں لاتے ہوئے دشمن کی سازش پر بھی پانی پھیر دیا۔ جنرل غلام رضا سلیمانی نے کہا کہ دشمن اس لیے بوکھلایا ہوا ہے کہ ایران کے خلاف مختلف قسم کی پابندیوں کے باوجود وہ اپنے نوجوان سائنسدانوں اور ماہرین کے بلبوتے پر ہر شعبے میں قابل ذکر ترقی کر رہا ہے، اور ایران نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے مودی حکومت پر ملک کو توڑنے کو ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر جے رام رمیش نے جمعرات کو ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت کی نیت اور پالیسیوں کی وجہ سے ملک ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی غلط پالیسیوں، سماجی پولرائزیشن اور سیاسی آمریت کے نتیجے میں ملک کے ٹوٹنے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی خدشے کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا نکالنی پڑی ہے۔ انہوں نے بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں بتایا کہ راجستھان اور ہریانہ سے ہوتے ہوئے یاترا 24 دسمبر کی شام تک دہلی پہنچے گی، اور چندروز دہلی میں رہنے کے بعد اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب سے ہوتے ہوئے جموں کشمیر پہنچے گی۔ دوسری طرف بھارت جوڑو یاترا کے قائد راہل گاندھی نے بی جے پی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی عوام مہنگائی سے پریشان ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی بقول ان کے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت نیچے آنے کے باوجود عوام کو راحت پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں رواں مالی سال کے پہلے ششماہی میں 45.6% مالیاتی خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خزانہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اپریل سے شروع ہونے والے رواں مالی سال میں اکتوبر تک 7,54,000 کروڑ روپے کا مالیاتی خسارہ ہوا، جو کل بجٹ کا 45.6% تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق 2021 اور 2022 کے مالی سال کی اسی مدت میں مالی خسارہ 5,47,000 کروڑ روپے کے ساتھ سالانہ بجٹ تخمینے کا 36.3% تھا۔ ہندوستانی وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال میں اپریل سے اکتوبر تک سرکاری آمدنی 13,86,000 کروڑ روپے اور اخراجات 21,04,000 کروڑ روپے رہے۔ پاکستانی سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے دہشت گردی بڑھنے کے تعلق سے ریاست پر حقیقت چھپانے کا الزام لگاتے ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاست چند مہینے سے یہ حقیقت چھپا رہی ہے کہ ملک خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود تحریک طالبان پاکستان کے سامنے آ جانے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریاست عوام کو اندھیرے میں رکھنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقفے سے حملوں، اغوا اور تاوان کے مطالبات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے درمیان زمان پارک میں ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے زمان پارک میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ اس اہم ملاقات میں پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر اپنی تجاویز عمران خان کے سامنے رکھ دی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ عمران خان کا ہے، جس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے اور مستعفی ہونے کی صورت میں ملک کو عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ مغرب نے یہ آس لگا رکھی تھی کہ یورپ اور دنیا میں روس اپنی پرانی پوزیشن دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے جمعرات کو کہا کہ نیٹو نے اپنے ارکان بڑھانے اور اپنے تسلط کا دائرہ بڑھانے کے تناظر میں سیکورٹی اور تعاون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے تسلط حاصل ہو جائے، اور نیٹو کی تمنا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں اس کے قدم جم جائیں۔ لاروف کا اشارہ یوکرین جنگ کی طرف تھا، جو کئی مہینے سے جاری ہے، اور جنگ کے جاری رہنے کی وجہ سے علاقے ہی نہیں عالمی سطح پر ممالک کو اقتصادی دباؤ اور انرجی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاروف نے موجودہ وقت میں ایٹمی جنگ کے خطرے کے بارے میں قیاس آرائیوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی جنگ ہوئی تو اس جنگ کا کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا، اس لیے یہ جنگ شروع ہونے کے ہر امکان کو روک دینا چاہیے۔ عراقی کردستان کے علاقے اربیل میں برطانوی سیکورٹی کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کا قتل ہو گیا ہے۔ عراقی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اربیل ہوائی اڈے کے قریب ایک برطانوی شہری نامعلوم حالت میں ہلاک ہو گیا۔ صابرین نیوز ٹیلی گرام چینل نے جمعرات کی شام کو عراقی کردستان کے مرکز اربیل میں ایک برطانوی شہری کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس برطانوی شہری کا نام اینڈی ٹرلی ہے، جو اربیل ہوائی اڈے کے قریب پراسرار حالت میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس چینل کے مطابق ٹرلی ایک سیکورٹی کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ کمپنی عراق کے صوبہ بصرہ میں سرگرم ہے۔ اسے کس طرح قتل کیا گیا اور قاتلوں کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جہاد اسلامی فلسطین نے غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ فائرنگ میں دو فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو اپنے جرائم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے ساتھ ہی فلسطینی مجاہدین نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید مسلح جھڑپیں ہو گئیں۔ ان جھڑپوں میں جنین بٹالین کے ایک 26 سالہ کمانڈر محمد ایمن اسادی اور اسی بٹالین کا ایک اور 27 سالہ جوان نعیم جمال زبیدی شہید ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی نئی عسکری قیادت اور اس سے عوام اور سیاستدانوں کو توقعات کے موضوع پر گفتگو کریں گے، تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ پروگرام میں ہم راشد عباس نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب فوج کے نئے چیف جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ اب پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور سیاست میں اس کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اس صورتحال پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، میں کسی آرمی چیف کے بیان پہ کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے اور کسی ملک کے مثلا ایک فوج کے سربراہ کے جو ایک اس سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ کوئی سربراہ نہیں ہوتا وہاں پہ، فوج ایک حصہ ہے جیسے دوسرے ادارے ہیں، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے۔ پھر اصل پاکستان کے آئین کی کیوں نہیں بات کی جاتی؟ کیوں ایک جنرل اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اے پولیٹیکل ہو جاؤں گا، فوج غیر سیاسی ہو جائے گی؟ کسی کو کیا حق بنتا ہے؟ جب ایک ملک کا آئین موجود ہے، آئین کے اندر جو ساری چیزیں دی گئی ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ آئین ابھی نامکمل ہے، اس کو مکمل کریں، اس میں اداروں کے اختیارات نہیں دیے گئے ہیں، اس میں فوج کا رول تعین نہیں کیا گیا، لہذا اس کو پارلیمنٹ میں یا جہاں کہیں بھی طے کرنا ہے۔ جب آئین ایک چیز کو کہتا ہے تو جو یہ کہتا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے، اس کو بھی اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، جو عملاً پولیٹیکل ہیں ان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جن کو محاسبہ کرنا چاہیے وہ خود اس وقت گم و گو کی حالت میں ہے۔ یعنی آپ بظاہر ایک پارلیمانی نظام رکھتے ہیں، اور اس پارلیمانی نظام میں آپ 70-75 سال میں کبھی ایک فوجی آتا ہے، ایک عامر آتا ہے، اس کو صدارتی نظام میں بدل دیتا ہے، دوسرا آتا ہے، اس کو پھر پارلیمانی کر دیتا ہے، ایک چوں چوں کا مربع بنا دیا ہے اس پورے سسٹم کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مشکلات کا حل اس آئین میں ہے، 73 کے آئین کو سامنے رکھیں، اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں، تھرو ڈپارٹمنٹس اداروں کے ذریعے اس چیز کو لے آئیں۔ یہ کیا کہ ایک آرمی چیف کہے میں اے پولیٹیکل ہوں، دوسرا کہے نہیں میں پولیٹیکل ہوں، اور ادھر الزامات یہ ہیں جی یہ سیاستدان خود ذمہ دار ہیں کہ جو ہے وہ نااہل ہیں، اس لیے جو ہے اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، ادھر سے سیاستدان یہ الزامات لگائیں جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے ہی ان کے پاس، تو ہم کہاں پہ اہل اور نااہل ہونے کے۔ تو ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک اچھا موقع ہے، سید آصف منیر کی صورت میں اگر ایک آرمی چیف آئے ہیں اور ان کے جو ماضی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مین آف بک ہے، یعنی جو اس کے قوانین ہوتے ہیں ان قوانین کے مطابق چلتا ہے، تو اسے پاکستان کے آئین کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، پاکستان کی سابقہ تاریخ کو، اس کے جو اتار چڑھاؤ نشیب و فراز رہے ہیں، جو مشکلات رہی ہیں، سیاستدانوں کو کس نے کمزور کیا، سیاستدانوں کو کس نے کھوکھلا کیا، سیاستدانوں کو کس نے اپنے کام کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان میں تو کوئی سیاستدان اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آیا ہے، یہ ایک ایسی ہوائی بات ہے، افسانوی بات ہے اس دور میں کہنا۔ آپ بڑا نام لے لیتے ہیں زیڈ اے بھٹو کا، زیڈ اے بھٹو خود سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، وہ خود ایوب خان کی ایک عامر کے جو ہے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، اور یہ پوری تاریخ ہے، جنرل ایوب ہوں، جنرل ضیاء ہوں، جنرل مشرف ہوں، جنرل کیانی ہوں، جنرل موجودہ جو ریٹائرڈ ہیں باجوہ ہوں، تو یہ ایک پوری ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے جائزے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا موڑ آ گیا ہے، فرض کریں جیسے کہہ رہے ہیں، جیسے پاکستانی میڈیا کہہ رہے ہیں، جیسے پاکستان کے جو معاملات کو سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ چیف ہیں ان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ مین آف بک ہیں۔
ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ فوج پاکستان کے سسٹم کا ایک حصہ ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ فوج کو خود حکمران اور سیاستدان جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹتے ہیں۔
کہ پاکستان میں تو پچھلے عرصے میں آپ دیکھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر شعبے کو فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ آپ نہ صرف اقتصادی سفارتکاری، آپ تمام طرح کی سفارتکاری میں آپ کو فوج آپ کو آگے نظر آئے گی۔ آج ایک میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا غالباً عرفان صدیقی صاحب کا، انہوں نے سارے موضوعات لکھ کے بتائے ہیں کہ کن کن موضوعات میں آرمی نے انوالومنٹ کی ہے، وہ ثقافت، سیاست، اقتصاد، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ڈائریکٹ فوج جو ہے وہ مین رول پلے کر رہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس کا کون اس کا باعث بنا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں یا جس کی بھی ہیں، لیکن عملاً اس وقت فوج اپنے مداخلت کے عنوان سے، اگر آئینی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کے مطابق اگر جائزہ لیا جائے، تو اس وقت اپنے پورے عروج پہ نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واپس آنے کے لیے بھی برسوں کا وقت چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ سید آصف منیر ایک جملے سے یہ کہہ دیں گے کہ اے پولیٹیکل ہو گیا تو ہر چیز اے پولیٹیکل ہو جائے گی۔ ایک روٹس ہیں، سیاسی جماعتوں کی تخلیق میں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہے کہ ہمارا اس میں رول نہیں ہے؟ کیا نواز شریف کو کون لے کے آیا ہے؟ اب اس وقت آصف زرداری صاحب کس کے لاڈلے ہیں؟ عمران خان کے بارے میں پوری ایک چارج شیٹ جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کا پورا پارلیمانی نظام ایک دوراہے پہ کھڑا ہے اس وقت۔ اس دوراہے میں اسے فیصلہ کرنا ہے، اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو اب تو بعض حلقوں سے جو ہے وہ فوجی جمہوریت کی بھی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی ایک تضاد ہے دو چیزوں میں، لیکن اس پہ بھی لوگ آ رہے ہیں کہ بھی فوجی جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ سمپل جمہوریت کیا ہوتی ہے، سول جمہوریت کیا ہوتی ہے، یعنی موضوع اب اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اس پہ ایک بڑا، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا، بریک تھرو کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے آپ کہہ سکیں گے کہ ہم اب پاکستان کا نظام ایک پارلیمانی نظام ہے۔ اس وقت تو اس کو پارلیمانی نظام کہنا بھی شاید جو ہے وہ ایکسپرٹ کے نزدیک جو ہے وہ ٹھیک لفظ نہیں ہے۔ دیکھیں، بات تو پھر یہ ہے کہ اس ایشو کو اتنا کیوں اچھالا گیا ہے، یعنی یہ ایک سوال ہے۔ ایک آرمی چیف کی تعیناتی تقرری ایک روٹین پروسیس ہے، یعنی اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے بڑا بنایا، بعض دوسروں پہ الزامات عائد کرتے ہیں کہ اس کی وجہ فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن اوور آل اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب آپ ایک ایشو کو، ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں، پھر اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر روٹین کا ایک آرمی چیف تقرر ہو جاتا کہ ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی تو اور صورتحال بنتی، تو اب ظاہر ہے ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے ایک سوال تو ضرور ہے کہ انہوں نے تو پوری کوشش کی، پورا زور لگایا کہ آصف منیر آرمی چیف نہ بن سکے، اب وہ بن گئے۔ پھر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، یہ منیر نیازی صاحب کا ہمارا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو خان صاحب پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے، ابھی جو ابھی پارلیمنٹ توڑ رہے ہیں یا مثلا ان کا جو تحلیل کر رہے ہیں، یہ فیصلہ اگر دو چار مہینے پہلے کر لیتے تو شاید یہی صورتحال پہلے سے بہتر ہو جاتی۔ تو یہ بیان جو انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے، دو دن پہلے کر دیتے تو یہ سوال ہی نہ ہوتا۔ یعنی آپ نے سوال اس لیے کیا چونکہ لیٹ ہے، آپ نے کسی اور کا نام نہیں لیا، عمران کا نام اس لیے لیا کہ اس نے لیٹ کیا ہے، اگر شروع میں کر دیتے تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں خان صاحب اور خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ کہ جو خواہ مخواہ نان ایشو کو ایشوز میں بدل دیتے ہیں۔ اور ابھی تک بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کرکٹ ٹیم کے طور پہ چلاتے ہیں اور اس کے اندر جس طرح وہ مرضی کی تبدیلیاں چاہتے تھے اور کر لیتے تھے اور کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں انہوں نے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. شاید وہ اسی تھیوری کے تحت پاکستان کو بھی ویسے ایک پاکستان کی کرکٹ ٹیم سمجھ کے چلا رہے ہیں، اور اسی لیے ان کے بہت سارے اقدامات پہ اسی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا، پہلے کر دیا. فوج کے عنوان سے صرف پی ٹی آئی کو کچھ مشکلات نہیں ہے نا، بہت سارے اور بھی گروپس ہیں. اب باجوہ صاحب پہ اعتراضات رہے ہیں، فوج کے چار جنرلوں پہ اعتراض رہے ہیں، فوج پہ تو میرے خیال میں پاکستانی عوام کی طرف سے کوئی ایسی نفرت یا ایسا اظہار نہیں ہے. تو ان افسران کو یا جرنیلوں کو میرے خیال میں نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے افکار و نظریات، اپنے کردار پہ، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمومی مزاج ہے پاکستانی قوم کا وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور پاکستانی فوج نے بھی خدمت کی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مشکل وقت میں پاکستانی فوج پاکستانی عوام کے ساتھ رہی ہے. اوپر سے دو چار افراد ہیں تو افراد اور ادارے کو میرے خیال میں مکس نہیں کرنا چاہیے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. ان کے در صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے. نام احمد کی دعائی میں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے بھائی
حسین تقوی.
ہمارا بہت بہت سلام قبول کیجیے سامعین. جی ہاں سامعین، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے
پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. باجی آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ دنیا کے جس گوشے میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور ریڈیو تہران, تو یہ گوش و کنار جو ہے یہ اس کی وسعتیں, اس کی جو ہے وہ
اس کی جڑیں بہت پھیلی ہیں حسین بھائی, آپ صرف اسے انڈیا اور پاکستان محدود نہ کریں.
جی ہاں بالکل بالکل, میں اصل میں
اس کی جڑیں بہت پھیلی ہیں.
جی ہاں بالکل,
میں
جی ہاں مجھے 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 اس بات کا علم ہے اور میں یہی بات جو ہے وہ آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا کہ صرف ہندوستان پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے ہمیں جو ہے وہ کالز بھی آتی ہیں, اور بلکہ میں ایک مرتبہ ذکر کر بھی چکا ہوں اس بات کا کہ بڑے حیران بھی ہم لوگ ہوئے کہ ایک مرتبہ جرمنی سے جو ہے وہ ایک ہمارے پاس خط آیا اور جرمنی سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نشریات جو ہے وہ سنتے ہیں. تو بڑا تعجب ہوا, لیکن بعد میں جب جو ہمارا فنی عملہ ہے فریکوینسیز کا ہم نے پتہ لگوایا تو یعنی کہ وہاں تک بھی جو ہے وہ رینج جو ہے وہ ہے. اب ریڈیو کی لہریں ہیں جہاں پر بھی پہنچ جائیں اور جہاں پر لوگ سن لیں ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے, اور ریڈیو تہران کی آواز دنیا بھر میں گونج رہی ہے, اس پر ہمیں فخر ہے. ویسے انٹرنیٹ نے آ کے اور موبائل ایپ نے آ کے وہ جو ایک خالی ہندوستان پاکستان کی حد تک جو فریکوینسیوں کا ایک مثلا دائرہ تھا اس کو توڑ دیا ہے,
جو خلیجیں تھیں اس کو خلیجوں کو
توڑ دیا ہے, اور اب یہ مثلا جہاں پر بھی کوئی چاہے جہاں پر بھی انٹرنیٹ ہے وہاں پر وہ ریڈیو سن سکتا ہے. لیکن بہرحال اس گفتگو کے اندر جو ہے وہ دو طبقے ہیں, ایک ریڈیو سننے والا ہے جو ریڈیو کے ذریعے سنتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہے. ہم دونوں سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں, جہاں کہیں بھی ہوں ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہوں, ہمارا بہت بہت خلوص بھرا محبتوں بھرا دعاؤں بھرا پیغام ان کے لیے ہے. ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں اور ان کی ہر دعا خداوند متعال قبول فرمائے.
جی ہاں سامعین کو تو پتہ ہی ہے ہمارا ریڈیو تہران ہے اور ایران کا ریڈیو تہران سب جگہ سنا جاتا ہے,
بالکل
پسندیدہ ریڈیو ہے, خدا کا شکر ہے. اور ہم اپنے آپ پر اور ہمارے تمام سامعین پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ریڈیو سنتے ہیں. جی ہاں پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں بس میں دوستاں آپ سماعت فرما رہے ہیں, سامعین ہمارے ساتھ رہے اور اب شروع کرتے ہیں پیغامات کا جو سلسلہ اور جو خط ارسال کیے گئے ہیں ان کا ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر سکرنڈ سے بشیر احمد لاشاری صاحب نے. لکھتے ہیں, ویسے تو میں گاؤں لاشار کا رہنے والا ہوں لیکن ایک عرصے سے سکرنڈ شہر میں آباد ہوں, محکمہ تعلیم میں ملازمت کرتا ہوں, سینئر کلرک ہوں, اب ریٹائرمنٹ کے نزدیک پہنچ چکا ہوں. ریڈیو تہران ایک عرصے سے سن رہا ہوں, اب تو ریڈیو زاہدان نہیں صرف ریڈیو تہران سے تین وقت کی نشریات نشر ہوتی ہیں. پہلے پابندی کے ساتھ خط لکھا کرتا تھا لیکن چند برسوں سے خطوط کا سطح کا رابطہ برقرار نہیں رکھ سکا, لیکن ریڈیو پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. آگے چل کر لکھا ہے کہ صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں, جبکہ شام کی اور رات کی نشریات کی خبروں کی حد تک تو ضرور ہی سنتا ہوں لیکن اکثر دیگر پروگرام مکمل طور پر نہیں سن پاتا. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ضرور سنتا ہوں. بہت محنت سے آپ لوگ خصوصی پروگرام تیار کرتے ہیں, جس طرح آپ نشریات پیش کرتے ہیں دیگر کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن اس طرح پروگرام تیار نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ریڈیو کو صرف چلنے کے لیے نہیں بلکہ سامعین کو کچھ دینے کے لیے چلاتے ہیں. بہت خوب, بہت بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی ہے اور اتنی تعریف کی آپ نے. ہم یہیں پر خاص کر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آگے شیئر کر لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی خبریں تبصرے اور دیگر پروگرام بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, اب میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا.
جی جناب بشیر احمد لاشاری صاحب سکرنڈ سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا, اور باجی ایک چیز جو مجھے اچھی لگی ان کے خط کے اندر اس کا میں ذکر کرتا چلوں وہ یہ کہ جو چیز سن رہے تھے اس کا ذکر کیا ہے, جو نہیں سن رہے اس کا بھی ذکر کر دیا.
صحیح کہہ رہے ہیں,
یہ اس میں کوئی لگی لپٹی انہوں نے نہیں رکھی کہ جو ہے وہ سارے پروگرام میں آپ کے سنتا ہوں یا مستا ہے مجھے آپ کے سارے پروگرام پسند ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ خبروں کی حد تک جو ہے وہ نشریات ضرور سنتے ہیں جبکہ خصوصی پروگراموں کو
کو بھی ذکر کیا, اور جو نشریات یہ صبح کی سنتے ہیں اس کے بھی سارے پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں, تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ریڈیو زاہدان کے بھی پرانے سامعین رہ چکے ہیں. جب ہمیں ایسے سامعین خط لکھتے ہیں تو واقعاً ہمارا دل خوشی سے جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے, اور جب سینئر ساتھی اور پرانے افراد جو ہے وہ ریڈیو سے رابطہ قائم کرتے ہیں ریڈیو تہران سے, تو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہماری جو آواز ہے وہ پوری طرح سے ہمارے سامعین تک پہنچ رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صحت سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں. بہرحال جو سروس کرتا ہے اس کو ریٹائر تو ہونا ہی پڑتا ہے,
کیوں نہیں, ایک دن میرا اور آپ کا بھی ضرور آئے گا کہ ہم بھی ریٹائر ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. جی ہاں, انشاءاللہ ریٹائر ہوں لیکن انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں, آپ کے دل خوش ہوں انشاءاللہ, اپنے اہل و عیال و اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے لمحات جو ہیں آپ کو میسر ہوں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ بہرحال زندگی کے اندر جو ہے وہ انسان کو کسی چیز سے بالکل دل بستہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ نے 60 سال جو ہے کی عمر تک نوکری کی, تقریباً 30-32 سال 25 سال جو ہے وہ آپ جاب میں رہے, صبح اٹھتے تھے شام کو جاتے تھے, اب اس کو جو ہے اس وقت کو ختم ہو گیا, تو اب اس کو نئے سرے سے جو ہے اس کا آغاز کیجئے. تو اگر آپ نے اس کو صرف یہ لے لیا کہ میں ریٹائر ہو گیا بس اسی کو دل میں لیتے رہے, تو آپ ممکن ہے کہ جو ہے نفسیاتی مشکلات میں شکار ہو جائیں, لیکن آپ اس کو خوشگوار انداز میں لیں کہ آپ مجھے
بالکل ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے.
بالکل بالکل ایسا ہی ہے. برا ہماری نیک خواہشات جو ہیں جناب بشیر احمد لاشاری صاحب کے ساتھ ہیں, اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ خط میں آپ کے الفاظوں کا ذخیرہ جو ہے وہ ختم نہ ہوگا, اور جو ہے آپ انشاءاللہ اسی طریقے سے لکھیں گے خط. بہرحال کچھ خط لمبے بھی ہو جاتے ہیں, ہم کو شامل اس لیے کرتے ہیں کہ سامعین جو ہے وہ محنت کے ساتھ لکھتے ہیں, تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ان کی تحریر کو کہیں سے جو ہے وہ ہم کاٹیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. اب ہم اگلے خط کی طرف جاتے ہیں.
جی ہاں, ویسے کاٹا شاٹی تو ہمارا کام ان کاموں میں,
لیکن آپ کبھی کبھی کرتی ہیں مجھے.
نہیں نہیں, آپ مجھے اپنے سامعین کے سامنے خراب نہ کریں بھیا, میں جو میرے پاس آتا ہے میں اسی کو الف سے یہ تک پڑھ دیتی ہوں. اسی وجہ سے یہ بہت آپ کے کہ ہمارے سامعین واقعی میں اتنی محنت سے اتنا وقت نکال کر جب ہمارے لیے یہ خط ارسال کرتے ہیں, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسا لکھا گیا ہے اسی طرح سے آپ تک پورا آپ کا پیغام پہنچایا جائے, دوسرے سامعین کے بھی اسی طرح سے. جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے خیر پور سندھ پاکستان سے محمد ایاز سمو صاحب نے. لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں اور آواز کی کیفیت بھی ہمارے علاقے میں بہت ہی اچھی ہے. پروگرام بزم دوستاں سن کر بہت اچھا لگتا ہے, آپ سامعین کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کے خطوط کے جواب نہایت محبت سے دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں.
بہرحال بہت بہت شکریہ جناب ایاز سمو صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. باجی ان کا بھی میں ذکر کر دوں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے جو ہے وہ جناب محمد ایاز سمو صاحب کا خط ہمیں خیر پور سندھ پاکستان سے مل جاتا ہے. کبھی تفصیل سے خط لکھتے ہیں, کبھی مختصر خط لکھتے ہیں, تو اس مرتبہ بھی انہوں نے میرے خیال سے فقط انٹری اپنی جو ہے نا وہ کروائی ہے.
ہمیں
آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے وہ آواز کی کیفیت سے ہمیں آگاہ کیا, اور عزت جو ہے وہ ہر انسان کو جو ہے وہ دینی چاہیے. جو محبت کے ساتھ کسی کو یاد کرے اس کے ساتھ عزت و احترام کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خدا نخواستہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے, لیکن کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ اسے اخلاق کے سائے میں, محبت کے سائے میں, عزت کے سائے میں جواب دیں. جب آپ اس کی عزت کریں گے تو یقیناً وہ اپنے رویے پر جو ہے وہ غور کرے گا, اور اس کو اپنا رویہ جو ہے وہ بدلنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب ایاز سمو صاحب آپ کا کہ آپ نے محبتوں کا اظہار کیا. ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جو محبتیں ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں, اور محبتوں اور عزتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم سامعین کے خطوط کا جواب دیں. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
بالکل, خط لکھتے رہیں, شارٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن لکھیں ضرور. خط ارسال کیا ہے عمران آرائی صاحب نے سکھر سن پاکستان سے، لکھتے ہیں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں لیکن یہ میرا پہلا خط، اور اس امید کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ خط کی اصلاح کر کے پروگرام بزم دوستہ میں شامل کریں۔ میری اردو تحریر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، یہ کہوں کہ آپ اردو بولنے والوں کے سامنے تو بالکل زیرو ہے۔ ارے نہیں بھائی، اس طرح سے نہ کہیں، آپ کی اردو بہت اچھی ہے، اس لیے اصلاح کا خواہش مند ہوں۔ تحریر لکھنے کی حوصلہ افزائی بھی آپ نے ہی کی ہے، اکثر آپ کہتے ہیں کہ کاغذ اور قلم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہ گئے ہیں۔ ویسے انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن صلاحیت جو لکھنے لکھانے کی ہوا کرتی ہے وہ ہم میں شروع سے ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے بعض اوقات شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ کہیں میرے بھائی، آپ نے بہت اچھا خط ہمیں ارسال کیا ہے، اور آئندہ بھی اپنی کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر انداز میں ہمیں خط ارسال کریں، ہمیں اور بھی خوشی ہوگی، لیکن اس سلسلے کو توڑیے گا نہیں۔ آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے کہ ریڈیو تہران کے اردو سروس سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام مجھے پسند ہے اور تمام پروگراموں کو سننے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کبھی مصروفیات کی بنا پر نہیں سن پاتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، آپ کے پروگراموں کو سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران کے دیگر سامعین کو بھی میرا بہت بہت سلام۔
جی جناب عمران آرائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہ پہلا خط آپ نے ہمارے لیے تحریر فرمایا۔ باجی ویسے اکثر و بیشتر ہمارے سامعین جو ہیں وہ، چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ فقط و فقط نہ لکھنے کی وجہ سے ہے، اگر لکھنا لکھانا روٹین میں آ جائے تو کوئی مشکل جو ہے وہ نہیں رہتی، یہ لکھنے لکھانے کی دوری کی وجہ سے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی عمران آرائی صاحب نے نہایت ہی محبت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامعین ابتدا کریں، ہم اگر تھوڑا بہت کچھ خط کے اندر کمی بیشی ہو تو اس کو ہم اپنے الفاظ میں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن میں یہاں پر دیانتداری سے اس بات کا اقرار کروں گا کہ بہت کم ہی جگہ پر ہم نے جو ہے اس خط میں جو ہے وہ اصلاح کی ہے، تقریباً جو تحریر انہوں نے ہمارے لیے ارسال کی تھی وہی تحریر ہم نے جو ہے پروگرام میں شامل کی ہے۔ ویسے جو افراد مثلاً اردو زبان کے نہیں ہوتے اور مثلاً زیادہ ان کی اس میں سندھی زبان پر رہتی ہے،
جی
یا پنجابی زبان پر رہتی ہے، ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن میں مذکر مؤنث کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرق آ جاتا ہے، تو وہ ہم تھوڑی سی جو ہے نا اس کی اصلاح جو ہے وہ کر دیتے ہیں، بقیہ جو کسی مفہوم کا منتقل کرنا ہے وہ سامعین جو ہے وہ نہایت بہترین انداز میں کر دیتے ہیں، اور انہی میں جناب عمران آرائی صاحب بھی ہیں کہ جنہوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنے مدعا کو جو ہے وہ اس خط کے اندر تحریر فرمایا ہے، اور ریڈیو تہران سے نہایت ہی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ لکھنے لکھانے کی حوصلہ افزائی ہم کرتے رہیں گے، اور وہ سامعین جو اس حوصلہ افزائی کی بنا پر ہمیں خط تحریر کرتے ہیں تو باجی بڑا دل جو ہے وہ خوش ہوتا
ہے
کہ ہماری جو کوشش ہے وہ رائے گاہ نہیں جا رہی، بلکہ سامعین ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے لکھنے لکھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کاغذ اور قلم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے اب تو آپ بھی اشارے کرنے لگ گئی ہیں کہ جلدی جلدی سے ختم کروں پروگرام،
کیونکہ بس ٹائم ختم ہو رہا ہے نا اس وجہ سے۔
جی ہاں بالکل، میں نے دیکھا کہ آپ نے چادر سنبھال لی، آپ نے اپنا سامان سنبھال لیا، اور جو ہے بس اب کہہ رہی ہیں کہ پروگرام کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔
میں ہی خالی نہیں، باہر سے بھی اشارے ہو رہے ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بس اب سمیٹ لو۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہو رہا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، حسین تقوی اور ناہید جنوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں،
خدا حافظ۔
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 حاضر، 7 جمادی الاول اور 2 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات جمادی الاول سن 1389 ہجری قمری کو قاری قرآن اور محدث ابن غلبون نے وفات پائی۔ وہ سن 309 ہجری قمری میں حلب میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے شروع سے ہی مصر میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے اپنے دور کے بزرگ علماء سے حدیث اور قرات قرآن کریم کا علم حاصل کیا، اور ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خود بحیثیت استاد تعلیم دینا شروع کی۔ ابن غلبون کی علمی گہرائی و گیرائی اور اخلاقی خصوصیات کی بہت سے علماء نے تعریف کی ہے۔ دو دسمبر سن 1804 کو پیرس کے نوٹر ڈیم کلیسا میں فرانس کے شہنشاہ کے طور پر نیپولین بوناپارٹ کی تاج پوشی ہوئی۔ 9 نومبر سن 1799 کو نیپولین کے کودتا اور اس کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد نیپولین نے اپنی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی۔ نیز اس نے نجات دہندہ انقلاب کے نام سے شہرت پائی۔ نیپولین بوناپارٹ نے مطلق اقتدار کے حصول کے لیے سن 1800 میں آئین پر نظر ثانی اور اگست سن 1802 میں نئے آئین کی منظوری دی۔ اس قانون کے ذریعے نیپولین بوناپارٹ تاحیات سربراہ مملکت بن گیا۔ نیپولین بوناپارٹ نے پوپ کو بھی حکم دیا کہ وہ اس کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے پیرس آئے اور اپنے ہاتھوں سے بوناپارٹ کے سر پر تاج سلطنت رکھے۔ 2 دسمبر سن 1804 کو ہونے والی اس تقریب میں نیپولین بوناپارٹ نے اپنی بیوی کو فرانس کی ملکہ قرار دیا۔ گیارہ حضر سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد اور حریت پسند عالم دین مرزا کوچک خان جنگلی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان نے روس اور برطانیہ کی حکومتوں کی مدد سے شہید کرا دیا۔ مرزا کوچک خان جنگلی نے 1919 میں ہونے والے معاہدے کے بعد، کہ جس کے نتیجے میں ایران میں برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا، ایران کے شمالی علاقوں میں تحریک جنگل شروع کی۔ اگرچہ مرزا کوچک خان جنگلی کو شروع میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن سرکاری فوجیوں سے چند جھڑپوں کے بعد روس اور برطانیہ کی سازشوں اور تحریک جنگل کے اصل ارکان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہونے کے باعث ان کے افراد بکھر گئے، جس کے باعث کئی حریت پسند شہید اور گرفتار ہو گئے۔ مرزا کوچک خان جنگلی، جو تحریک میں مزید افراد کو شامل کرنے کے مقصد سے اپنے آبائی علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا رہے تھے، ایران کے شمالی جنگلوں میں شدید سردی اور برف باری میں پھنس گئے اور سردی کی شدت سے نیم جان ہو گئے۔ ان کے تعاقب میں آنے والے رضا خان کے ایجنٹوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور تحریک جنگل کے خاتمے کی علامت کے طور پر رضا خان کو بھجوا دیا۔ 2 دسمبر 1956 عیسوی کو فیڈل کاسٹو نے اپنے ملک کیوبا کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ کاسٹو نے ڈکٹیٹر بیٹسٹا کے خلاف لڑائی کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک فوجی اڈے پر حملے سے اپنی مسلح تحریک کا آغاز کیا، لیکن بیٹسٹا کے فوجیوں نے اس تحریک کو سختی سے کچل دیا اور کاسٹو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سرانجام طویل جد و جہد کے بعد فروری 1959 میں یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ فیڈل کاسٹو کیوبا کے وزیر اعظم بنے اور دسمبر 1976 میں ملک کے عہدۂ صدارت پر فائز ہوئے۔ 25 نومبر 2016 کو فیڈل کاسٹو کا انتقال ہو گیا۔ دو دسمبر 1971 عیسوی کو متحدہ عرب امارات نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی۔ خلیج فارس کی ریاستیں 1920 سے برطانوی استعمار کی نگرانی میں تھیں اور ان میں سے ہر ایک ریاست کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت عرب شیوخ برطانوی سامراج کی نگرانی میں اپنی ریاست کا انتظام چلاتے تھے۔ برطانوی سامراج نے ان عرب ریاستوں میں اپنے فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے، تاہم دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کچھ کمزور پڑ گیا اور اس نے خلیج فارس سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ نے اپنے مکمل انخلاء سے قبل خلیج فارس کی 9 عرب ریاستوں پر مبنی متحدہ عرب امارات پر مشتمل ایک یونین کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں قطر اور بحرین کے عرب شیوخ بھی اس معاہدے میں شامل ہوئے، تاہم بعد میں انہوں نے اس فیڈریشن سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ دو دسمبر کو غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اگرچہ قدیم سامراج اور غلاموں کی تجارت کے نظام جیسے ناموں کا استعمال ختم ہو گیا ہے، لیکن نیا سامراج جیسے نئے نام پیدا ہو گئے ہیں۔ نئے دور میں مزدور اور ٹھیکے دار کے تعلقات، کثیر قومی کمپنیوں اور شمالی اور جنوبی ممالک کے معرض وجود میں آنے سے شمالی ممالک کے لیے جنوبی ممالک کی منڈی، یہ سب چیزیں ایسے مسئلے کی غم ماضی کرتی ہیں جس پر نئے نظام میں غلاموں کی تجارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، نبیا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.